گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں حاضر ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ریائے درود و سلام نامی رسالے میں نقل فرماتے ہیں, قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, میری سنت کو زندہ کرنے والا, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ضرور بارش کا پانی ہوتا ہے, ہم جیسے روڈ پر جا رہے ہیں اور چھینٹے پڑ جاتے ہیں یا اس سے پاؤں, تو ظاہر سی بات ہے اگر چپل پہنے میں تو پاؤں تو آلودہ ہو ہی جاتے ہیں, تو کیا ایسی صورت میں کپڑوں پر پڑنے والا پانی یا پاؤں پر لگنے والا پانی یہ جسم یا کپڑوں کو ناپاک کر دے گا یا پاک ہی رہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بارش کا پانی جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا, یہ ناپاک تو ہوتا نہیں, بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, کہ ہم نے آسمان سے مبارک برکت والا پانی نازل کیا. تو بارش کا پانی یہ برکت والا ہوتا ہے, اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے, تو اس لیے بارش کا پانی خود سے تو کوئی اس کے اندر ناپاکی ہے نہیں, حتیٰ کہ یہ نہ صرف پاک ہے بلکہ پاک کرنے والا ہے. کہ اگر کوئی شخص بارش میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے جو وضو کے اعضا ہیں یا غسل کے جو اعضا ہیں ان پر پانی بہہ جاتا ہے تو وضو اس کا ادا ہو جائے گا. اسی طرح اگر اس نے غسل کے اعضا جو دھونے کے ہوتے ہیں وہ دھل گئے, ناک میں پانی چڑھا لیا, کلی کر لی, تو اس پانی سے اس کا غسل بھی ادا ہو جائے گا,
جو ڈائریکٹ ہمیں
جو میسر ہو رہا ہے.
کئی لوگ تو جمع بھی کرتے ہیں,
اسی طرح جمع جو کیا ہوا ہے اگر وہ مستعمل نہیں کیا تو اس صورت میں وہ بھی پاکیزہ ہے اور پاک کرنے والا ہے. تو بارش کا پانی فی نفس ہی تو مبارک ہے, برکت والا, خود پاک کرنے والا, خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. اب رہا اس کا زمین پر پہنچ جانا, اور زمین پہ پہنچ کر وہ جو بہ رہا ہوتا ہے تو بہتا پانی بھی پاک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بارش کا پانی بہ رہا ہے تو اس کو ہم ناپاک بھی نہیں کہیں گے, اس کو بھی ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی وجہ سے کوئی گندگی ہمیں جسم پر لگی ہے. اب رہا یہ کہ اس میں کوئی گندگی شامل ہوئی ہے یقینی طور پر, تو بھی بہتا پانی جو ہے اس کو اسی وقت ناپاک کہا جاتا ہے کہ جبکہ اس میں اس کا رنگ بو ذائقہ اس طریقے سے تبدیل ہو چکا ہو کہ نجاست اس میں آ چکی ہے, وہ ہمارے کپڑوں پہ نجاست لگی ہے, یہ ایک الگ صورت بنتی ہے. ٹھیک ہے, بارش کا پانی رک گیا, عام طور پہ جو صورت پیش آتی ہے وہی آتی ہے,
بارش ہوئی اور رک گیا.
رک گیا,
ٹھیک ہے.
اب رکنے کے بعد جو ہے وہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ پانی مثال کے طور پہ کالا پڑا ہوا ہے,
ٹھیک ہے,
وہ پانی کپڑوں پہ لگتا ہے تو بوسوں کو اس حوالے سے یہ خیال آتا ہے کہ ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے. تو یاد رکھیے, اصل جو ہے وہ طہارت ہے,
صحیح,
اصل پاکیزگی ہے. پانی کو اس وقت تک ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ یقینی طور پر ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے اندر گندگی ملی ہوئی ہے. مثلا یقینی طور پر اس طرح ہوگی کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گٹر کا پانی جو ہے وہ اس بارش کے پانی کے اندر ملا ہے, اور مل کے اب وہ ایک جگہ پہ جمع ہے, وہ آپ کے کپڑوں پہ لگا, تو واقعی وہ ناپاک ہے. یا دو بندے آپ کے سامنے گواہی دیتے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس کے اندر گٹر کا پانی ملا ہوا ہے اور یہ مل کے آپ کے کپڑے پہ لگا ہے, جو عادل شرعی گواہ ہیں وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی, تو یہ صورت ہوگی ناپاکی کی. ورنہ خامہ خامے یہ تصور کر لینا, یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ یہ پانی ناپاک ہے, یہ جائز بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے چلنے کی حاجت بھی نہیں ہے.
اچھا, کئی علاقوں میں, شہروں میں نکاسی آب کے لیے گھروں سے نالیاں نکلتی ہیں, پھر وہ نالیاں بڑے نالوں میں جاتی ہیں. اب گھروں میں ویسے پانی, جو پانی آ رہا ہے وہ کچن کا بھی ہوتا ہے, فرش دھلنے کا بھی ہوتا ہے, بچہ اگر پیشاب کر دے, ایسے گھر بھی ہوتے ہیں, تو وہ بھی پانی اس میں شامل ہوتا ہے. اب وہ نالی گھر کے باہر ہے اور بارش کا پانی نالی میں گیا, نالی لبریز ہوگی, پوری گلی میں پانی مکس جا رہا ہے, تو اب وسوسے آتے ہیں کہ پاک ہے نہ پاک ہے. اور بہت بڑے بڑے علاقوں میں
جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں وہ تو گندگی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, اس میں تو
ہر طرح کی چیز شامل ہو جاتی ہے,
شامل ہوتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کا معاملہ الگ ہے. اس کے بہتے پانی کے اعتبار سے احکام جدا ہوتے ہیں.
اس میں اگر بارش کا پانی ملا, نالی بھر گئی, پانی گلی میں بہنا شروع ہو گیا, اس کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں,
تو اس میں اگر گندگی صاف نظر آ رہی ہے بہتے پانی کے اندر, تو جو حصہ جو اٹھاتے جائیں گے وہ ناپاک قرار پائے گا.
ٹھیک ہے,
باقی وہ بہتے پانی کو اس وقت تک ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کی بالکل حیثیت تبدیل نہ ہو جائے, رنگ و ذائقہ اس کا تبدیل نہ ہو جائے. نجاست نظر آ رہی ہے اس میں, تو جو حصہ اٹھتا جائے گا نجاست والا, تو وہ حصہ جو ہے وہ ناپاک قرار پائے گا. باقی یہ کہ گھر کے اندر سے آ رہا ہے, جیسے پر نالے سے آ رہا ہے, ایک تو نالی ہوتی ہے وہ تو باقاعدہ نکاسی آپ ہوتی ہے, اس میں تو ہر طرح کی گندگی مل کے وہ نالی کے اندر پہنچتی ہے اور اس میں پتہ چل رہا ہوتا ہے واضح طور پہ کہ وہ ناپاکی نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں. باقی جو پر نالا ہوتا ہے
چھت
کے اوپر سے جو پانی آتا ہے, اب اس میں یہ تصور کر لینا کہ اس میں بچے کا پیشاب بھی ملا ہوا ہوگا, اس کا پانی بھی ملا ہوا ہوگا, یہ درست نہیں کہ یہ بندہ تصور کرے.
اچھا, یہ ناپاک تو یہ ایک حکم شرعی ہے نا, تو اب کسی کو کنفیوژن نہ ہو, ویسے وہ پانی گندا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے جس کو آپ پاک کہہ رہے ہیں, جب تک یقین نہ ہو کہ گٹر کا پانی مل جائے وغیرہ, لیکن دیکھنے میں وہ گدلا گدلا آتا ہے, تو ناپاک اور گندے میں آپ تھوڑا فرق بھی ہے, تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہ بھائی یہ مفتی صاحب کس کو.
نفاست ایک الگ چیز ہے,
ٹھیک ہے,
نفاست الگ چیز ہے اور ناپاکی ایک الگ چیز ہے. ظاہر ہے کہ ہر جو ناپاک پانی ہے وہ بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو گندا نظر بھی نہ آئے. مثال کے طور پہ بڑا کوئی کین ہے,
ٹھیک ہے,
جیسے 19 لیٹر کا پانی آتا ہے, اس میں پیشاب کا ایک قطرہ مل گیا,
لگ بظاہر صاف رہا,
بالکل صاف رہا, بالکل, لیکن وہ کیا ہے, ناپاک ہو گیا سارا, لیکن بظاہر وہ گندا نظر نہیں آ رہا, حقیقتا گندا ہی ہے وہ,
ٹھیک ہے,
ناپاک ہے وہ, اس کو آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے, نہ وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, نہ پینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جو گندا پانی ہے اس کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے. نفاست ایک الگ چیز ہے, بندے کی طبیعت
استعمال
نہیں کرتے پانی, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کے اندر کچرا نظر آ رہا ہوتا ہے, تو شریعت مطہرہ لازم نہیں کرتی کہ آپ اس پانی کو پیئیں. ہاں, اس کچرے کو ہٹا سکتے ہیں, پھر وہ نفیس پانی آپ کے سامنے ہوتا ہے, اس کو پیئیں آپ. تو اب جو پانی روڈوں پر جمع ہے, وہ آپ کے کپڑوں پہ لگا ہے, تو اگرچہ کہ اس کے ناپاکی کا حکم اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک یقینی طور پر اس کا گندا ہونا, ناپاک ہونا معلوم نہ ہو, لیکن ظاہر ہے کہ کپڑے پر گندگی لگی ہے, خراب پانی لگا ہے کہ ناپاک نہیں ہے, تو آپ ظاہر ہے کہ ایسے کپڑوں میں آپ کسی وزیر, کسی صدر کے پاس نہیں جا سکتے, کسی بڑے آفیسر کے پاس آپ نہیں جا سکتے, تو آپ نماز کے لیے آئیں تو بہتر یہی طریقہ کار ہے کہ آپ دھو لیں اس کو, اور صاف ستھرے کپڑے ہیں تو اس کو بدل کے اچھے کپڑوں کے ساتھ عبادت کے لیے حاضر ہوں.
تو یہ ایسے کپڑے آپ مسجد میں جا رہے ہیں, راستے میں لگ گئے, تو مسجد کے پانی سے صاف کر سکتے ہیں, آپ جاتے ہیں, دیکھیں
نماز ویسے سے گریز کرنا چاہیے, گھر پہ جا کے پاک کریں, کیونکہ اس طرح اگر سارے کے سارے پاک کرنے لگیں گے تو پھر کپڑا مسجد کا پانی ختم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن اب نماز کا وقت بہت تنگ ہے,
ٹھیک ہے,
گھر دور ہے,
مسجد کے قریب ہی,
گھر دور ہے بہت زیادہ, اب وہاں جائیں گے واپس تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, تو اگر معمولی پانی خرچ ہوتا ہے تو اس کو صرف کر لیں.
ٹھیک ہے, کال سلسلے میں شامل کریں گے. جی چلائیے.
میں نصیر احمد بول رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا سوال یہ کہ مچھلی سب کا اور سب کا واحدہ جو ہے, یہ تھوڑا بتا دیں کہ سب کا کیا اور واجب سب کا کیا.
جی, نفلی صدقہ اور واجب صدقہ, یہ اصطلاحیں ہم سنتے رہتے ہیں, کیا مراد ہے ان دونوں سے؟
نفلی صدقہ اور واجب صدقہ, دیکھیں جو چیز واجب ہے اس کو بھی ہمارے یہاں, ہماری اصطلاح میں تو عام طور پر اس کو صدقہ نہیں بولتے سوائے صدقہ فطر کے, لیکن جو اصول کی کتابیں ہیں شریعت مطہرہ میں جہاں مسائل بیان ہوتے ہیں, وہاں پر صدقے کی دو قسمیں کی جاتی ہیں. ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو واجب ہوتا ہے, اس واجب کے اندر فرض بھی آتا ہے, جیسے زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ یہ فرض ہے, اس کو صدقہ واجبہ بھی کہتے ہیں. صدقہ فطر ہے, یہ ہمارے پر جو بھی صاحب استطاعت ہے, غنی ہے, اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوا کرتا ہے. اسی طرح بعض اوقات بندہ نظر شرعی مانتا ہے, شرعی اعتبار سے کسی چیز کی منت مانتا ہے, اس منت کی ادائیگی کو صدقہ واجبہ اس کو کہا جاتا ہے. اس طرح مختلف مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ کرنا واجب ہوتا ہے. تو جہاں جہاں واجب کی صورتیں آئیں گی وہاں وہاں اس کو صدقہ واجبہ کہا جائے گا. باقی اس کے علاوہ بندہ بہت سارے کام نفری صدقے کے طور پہ کرتا ہے, جیسے جان کی حفاظت کے لیے دیتا ہے یا جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کے لیے دیتا ہے, مدارس کے اندر دیتا ہے, مسجد کے اندر دیتا ہے, یعنی صدقہ نافلہ بولتے ہیں. تو صدقہ واجبہ جو ہے اس کے مصارف یعنی کہاں کہاں دینا ہے, کس کس کو لگے گا, وہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ فقراء کو دینا ہے, مسکین کو دینا ہے, یہ مقرر ہے کہ ان افراد کو دیا جائے گا. اور نافلہ ہے یعنی جو واجب نہیں ہے ہمارے اوپر, اس کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ اسی کو دیں کہ جس کو اس کی حاجت ہے, اس مقام پہ صرف کریں کہ جہاں پر اس ضرورت زیادہ ہو. مسجد بنانا یہ بھی صدقہ ہے, کسی غریب کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے, پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے, پانی کی سبیل لگا دی یہ بھی صدقہ ہے. مختلف قسم کے معاملات یہ صدقے کے ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہ حکم یہ ہے کہ آپ اس میں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کے اندر خرچ کریں, یہ افضل ہے. لیکن اگر یہ صدقہ کسی ایسے شخص کو دے دیا کہ جس کو زکوۃ اور صدقہ فطر نہیں لگتا, تو بھی آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. جیسے سید زیادہ ہیں,
ٹھیک ہے,
اب ان کو آپ زکوۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے, لیکن یہ والا صدقہ آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح کوئی غنی ہے, مالدار ہے, لیکن اس کو یہ نفلی صدقہ آپ نے دے دیا, تو نفلی صدقہ آپ کا ادا ہو جائے گا. لیکن چونکہ صدقے کا اصل مقصد جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرنا ہے یا مساجد مدارس وغیرہ ان چیزوں کو چلانا ہے, تو اس لیے بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انہی مصرف کے اندر اس کو خرچ کیا جائے.
ٹھیک ہے, امید ہے کہ نفلی صدقہ اور واجب صدقہ ان دونوں میں فرق معلوم ہو چکا ہوگا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
جاوید اختر علیہ سننا تم سوال ہے کہ اگر بس میں سفر کر رہے ہوں تو نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کس طرح ادا کی جائے؟
جی بس میں سفر کے دوران نماز,
دیکھیں آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور نماز کا وقت جا رہا ہے, تو اول تو پہلے یہی کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے بس والے کو کہا جائے کہ وہ روک دے, اور کئی ایسے بس والے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے بات کی جائے تو وہ روک دیتے ہیں. تو حکم یہی ہوگا کہ اس سے اگر عرض کرنا, اس سے کہنا جائے کہ روک دو, تو پھر تو کہنا ہوگا.
جیسے لمبے روٹ کی والی بسیں اس میں تو روک دیتے ہیں, اگر کہیں تو
کہہ دیا جائے تو روک دیں, پھر روک کے اتر کے نیچے آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی. اور اگر وہ روک نہیں رہے, کسی صورت بھی روکتے نہیں ہیں اور نماز کا وقت نکل رہا ہے, اب بس میں عام طور پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے, درمیان میں جگہ ہوتی ہے, اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ممکن ہے تو پھر آپ بس میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر لیں, یا پھر آپ بیٹھ کے نماز ادا کر لیں. اگر کھڑے ہو کے پڑھنا ممکن نہیں ہے پھر بعد میں واپس پڑھنا پڑے گی.
حضور بارش میں ایک اور چیز ہے, اس میں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں عام طور پر, شہروں کے لوگ خاص طور پر, دیہاتوں میں تو یہ چیزیں ویسی ہوتی ہیں, کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں بارش ہونے کے بعد, چھوٹے چھوٹے مختلف طرح کے حشرات آ جاتے ہیں, اب وہ کمروں کے اندر, روشنی کے اندر, مختلف جگہوں پر آتے ہیں, تو اب کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں, مارنا نہیں ہو, کئی مارنا شروع کر دیتے ہیں, بچے کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں, اور کئی لوگ بچوں کو ضرر سے بچانے کے لیے ان کو مارتے ہیں, تو کیا حکم ہے شریعت کا؟ پھر اسی طرح اور کیڑے مکوڑے حشرات, ان کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں جو جانور جو بھی جاندار ہے,
ٹھیک ہے,
اس کو شریعت مطہرہ نے مارنے کا دو صورتوں میں اجازت دی کہ دو صورتوں میں اس کو مارا جا سکتا ہے. چند فاسق جانور الگ ہیں, ان کو مارنے کا حکم ہے کہ ان کو مارا جائے. ان کے علاوہ جو جانور جو بھی جاندار ہے, زیرو ہے, اس کے لیے دو چیزیں ہیں, دو بنیادوں پر ان کو مارا جا سکتا ہے. نمبر ایک, اس سے کوئی نفع حاصل کرنا مقصود ہو, جیسا کہ جانور جو ہے وہ ہم ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے, کوئی بھی جانور, مرغی وغیرہ, ظاہر ہے اس کو قتل ہی کیا جاتا ہے, اس کو ذبح ہی. تو منفیات کے حصول کے لیے, فائدہ حاصل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے حلال جانوروں کو ذبح کرنے کی, مارنے کی اجازت دی. تو اگر کوئی منفیت ایسی ہے کہ حاصل کرنا اس کا مقصود ہے اور وہ جائز منفیت ہے, تو پھر اس کے لیے اس جانور کو مارنا یہ جائز ہوتا ہے. دوسری صورت ہوتی ہے اپنے سے ضرر کو دور کرنا, تکلیف کو دور کرنا. اب جو ہے وہ بلی ہے, وہ ایسی ہو گئی کہ بالکل تکلیفیں پہنچا رہی ہے,
بخار
ہو گئی, مارتی ہے, تو اب وہ بخار ہو گئی ہے, مارنے لگی ہے, تو اب یہاں پہ شریعت نے حکم دیا کہ اس کو مارا جا سکتا ہے. لیکن وہاں پر بھی حکم یہ دیا کہ اس زمانے کے اعتبار سے جو باہر شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ تیز چھری سے اس کو ذبح کر دے,
اس کو تکلیف نہ ہو,
جلدی تیزی کے ساتھ ذبح کر دے, کن چھری نہ ہو, آہستہ آہستہ ذبح نہ کرے, تیزی سے کر دے,
ٹھیک ہے,
تو جان بھی چھوٹ جائے گی, اس کو کم سے کم تکلیف ہوگی. اسی طرح چونٹیاں ہیں, اب ایسی چونٹیاں کہ جو تکلیف دیتی ہیں کاٹتی ہیں
چپک جاتی
تو پھر اس صورت میں ان کو مارنے کی اجازت دی گئی. یوں ہی یہ کیڑے ہیں تو اب اگر ان میں کیڑے ایسے ہیں کہ جو تکلیف کا سبب بن رہے ہیں, بندے کو تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, تو پھر اس صورت میں تو مارنے کی اجازت ہوگی کہ ان کو مارا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف وہ نہیں دے رہے, کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے اس کے حوالے سے, تو پھر مارنے کی شرعاً اجازت
اڑا دیا جائے, دور کر دیا جائے, سائڈ پہ کر دیا جائے, یہ معاملات کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز, بارشوں میں سیلاب بہت آ جاتے ہیں مختلف جگہوں پر, شہروں میں چیزیں بہ کر آ رہی ہوتی ہیں, جانور تک بھی بہ کر آتے ہیں یا اور بھی گھروں کی چیزیں آ جاتی ہیں, یہ چھوٹی موٹی بارش میں بھی ہو سکتا ہے کسی کی بھی چیز بہہ کر آ جائے, اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو ہم لے سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں؟ اب جانور آ رہا ہے مثال کے طور پر, پتا ہے کہ اس کو نہ نکالا یہ مر جائے گا, اور رکھ لیا اس کی حفاظت کے لیے, تو کیا کریں گے اس کو؟ اب ذبح کر لیں یا سنبھال کے رکھیں, کیا کریں؟
دیکھیں اس کے تو لقطے کا حکم بنے گا. اچھا. جو آ رہے ہیں اس طریقے سے, اس میں اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ جیسا کہ آپ نے ایک مثال دی جانور کے مرنے کا اندیشہ ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب اس کو وہ اٹھا لے, لیکن اس نیت سے اٹھائے کہ میں اس کے مالک تک اس کو پہنچاؤں گا, یہ نیت ہی ہونی چاہیے. اس نیت سے نہ اٹھائے کہ میں اس کو استعمال کر لوں گا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیگر چیزیں آ رہی ہیں, اس میں اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی, تو وہ اس نیت سے اٹھائے کہ میں اس کے مالک تک اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا, ٹھیک ہے. اس نیت سے نہ اٹھائے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا. اگر تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان چیزوں کو وہ اپنے پاس رکھ لے گا, تو پھر یہ چیزیں اٹھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. جانور مر رہا ہے اس کو نکال لے, اور نیت یہی کرے کہ اس کو مالک تک پہنچائے گا. اچھا اب اس نے لے لیا, نکال لیا, جانور نکال لیا, یا کوئی بھی ایسی چیز آئی اس کے پاس کہ جو قیمتی ہے, مناسب, جو لوگ پھینکتے نہیں ہیں عام طور پر, وہ چیز آ گئی ہے, تو پھر وہ چیز اس پر لازم ہوگی کہ اول تو مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ مالک مل جائے تو مالک تک پہنچا دے, تشہیر کرے کہ بھائی یہ چیزیں بارش میں اس جگہ سے بہتی ہوئی آئی تھی, تو نشانی بتا کر جو ہے جس کی ہے وہ لے لے. اگر تو مالک مل جاتا ہے تو فبیہا, اور اگر مالک نہیں ملتا اور اتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ اس بات کا غالب گمان ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس سے مایوس ہو چکا ہوگا, اب اس کو ڈھونڈتا نہیں ہوگا, تو پھر اس میں حکم یہ ہے کہ اس چیز کو کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دے,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, کسی شرعی فقیر کو دے دے, اور اس نیت سے چونکہ اس نے اٹھایا کہ اس نے مالک تک پہنچانا ہے, تو پھر اس صورت میں یہ چیزیں وہ مسجد اور مدرسے کے اندر بھی لے سکتا ہے. اگر خود شرعی فقیر ہے تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ اس کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے, لیکن اسی کے بعد کہ اس نے حتی الامکان پوری کوشش کر کے ڈھونڈ لیا, وہ نہیں ملا, تو اب اس کو ان چیزوں کے استعمال کی اجازت مل جائے گی, جبکہ خود شرعی فقیر ہے, ورنہ پھر شرعی فقیر کو صدقہ کرے.
جزاک اللہ. کچھ میسج ہیں, کہتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ پیدائش کے وقت اس کو حجام کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کا سر منڈوانے کے لیے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بال جو ہے کسی تھیلی میں ڈال کر کھجور کی کٹیاں ساتھ رکھ کر پھینک دو کسی دریا وغیرہ میں, تو کیا ایسا ضروری ہے شریعت میں؟
کھجور کی گٹھلیاں تو کوئی اس حوالے سے نہیں پڑا کہ کھجور کی گٹھلیاں جو ہے وہ اس میں ڈالنی ہو. حکم یہ ہے کہ بال جب اس کے اتروائے جائیں تو پھر اس صورت میں ان بالوں کو, کوئی بھی بال ہو, ان بالوں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی جگہ دفنا دیا جائے,
ٹھیک ہے,
جسم سے جدا ہونے والی چیزوں کو کسی جگہ دفنا دینا چاہیے, لیکن اگر دفنایا نہیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا.
دریا میں پھینکنے کا,
دریا میں پھینکنا بھی ضروری نہیں ہے, دریا میں ڈال دے کوئی مسئلہ نہیں, ڈال بھی سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن ڈالنا ضروری نہیں ہے. ہاں حکم یہ ہے کہ مستحب ہے کہ سر کے جتنے بال نکلے ہیں ان کے برابر چاندی کو صدقہ کرے, یعنی ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرے, تو اندازہ کر لیا جائے کہ اس کا وزن کتنا ہوگا, اتنی چاندی یا چاندی کی رقم کو وہ صدقہ کر دے, یہ مستحب کام ہے. باقی اس کے علاوہ یہ سات گٹھلیاں یا یہ چیزیں ڈالنے کا کہیں پر ہم نے پڑھا نہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب, سجاد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. مجھے سوال یہ پتا کرنا تھا کہ اگر ہم کسی سے قرض لے کے, ادھار پیسے لے کے حج کرنا چاہیں تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے کچھ پیسے کسی دوست کے پاس ہیں تو وہ ابھی مجھے ملے نہیں ہیں, تو اگر میں کسی دوسرے دوست سے وہ پیسے لے کے چلے جاؤں اور اس کو اگلے مہینے ادا کر دوں تو کیا میں ایسا حج کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی بالکل کر سکتے ہیں, اور ان کا حج بھی فرض ہی ادا ہوگا, نیت ان کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ اس کو ادا کریں گے رقم کو, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو حج کا ثواب بھی ملے گا اور حج فرض بھی ان کا ادا ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, رقم ادھار لے لیں, جب وہ رقم واپس آ جائے تو اس کو پھر واپس کر دیں.
یعنی حج فرض سب ہوگا کہ بھائی اتنی رقم ہے کسی کو اگر
صاحب استطاعت ہوں تو پھر اس صورت میں ہوگی.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی ایک اور چلائیے.
مرتضیٰ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب حساب کتاب بروز محشر ہوگا قبر میں جزا اور سزا کی کیا حقیقت ہے, کیا مطلب, اس کو تھوڑا سا کنفیوژن دماغ میں ہے, اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
جی یہ کنفیوژن بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے. جب جزا سزا کا معاملہ آخرت میں ہے تو پھر قبر میں سوالات وہاں پر یہ چیزیں یہ کیا ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو قرآن و حدیث کے اوپر اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
قرآن پاک کے اندر بھی احادیث طیبہ کے اندر بھی عذاب قبر کا ثبوت موجود ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, یہ سورہ ابراہیم میں یہ آیت ہے اور اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ قول ثابت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر جو ثابت قدم رکھتا ہے اس میں ایک مقام جو ہے وہ قبر کا ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کو غرق کیا گیا فادخلوا نارا, اور آگ کے اندر داخل کیا گیا.
صحیح.
یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ عذاب قبر بیان کیا گیا ہے. اسی طرح آل فرعون کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کو ابھی عذاب دیا جا رہا ہے. ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر ان کو شدید عذاب کے اندر داخل کرنے کیا کہا جائے گا کہ ان کو شدید عذاب کے اندر داخل کر دو یا تم شدید عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ. تو ابھی عذاب دیا جا رہا ہے, صبح و شام عذاب دیا جا رہا ہے, جیسا کہ سورہ مومن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. اور قیامت کے دن جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر اس وقت حکم ہوگا کہ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے. اسی طرح بخاری مسلم اور حدیثوں کی کئی کتابوں کے اندر عذاب کا تذکرہ موجود ہے کہ منکر نکیر آتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, عذاب قبر کا حق ہونا حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا. تو یہ ساری کی ساری باتیں جب احادیث طیبہ کے اندر آ چکی ہیں تو پھر اس صورت میں مسلمان کا اول کام تو یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرما دیا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے, اعتقاد رکھنا ہے, اس کو ماننا ہے. باقی رہا کہ قبر میں عذاب ہوگا تو پھر آخرت کا عذاب,
لوجک کیا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو قبر سے جیسے ہی بندہ دنیا سے گیا, دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر قیامت کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے ہیں غیب.
ٹھیک.
یعنی جو پردے میں ہیں, ہمارے سامنے نہیں ہے, چھپے ہوئے ہیں یہ معاملات سارے کے سارے. وہ معاملات کیا ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں, یہ دنیا کے اندر نہیں جانا جا سکتا.
ٹھیک ہے.
ہم کہتے ہیں نا کہ یؤمنون بالغیب, کہ ہم غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں, ہم نے قبر کے اندر کے حالات ہم نے نہیں دیکھے, آخرت کے حالات ہم نے نہیں دیکھے, لیکن ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے غیب کے معاملات ہیں. اب رہا تیسری صورت, تیسری بات اس میں یہ کہ عذاب قبر جو دیا جا رہا ہے آخرت میں عذاب ہونا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان کو اگر عذاب قبر دیا جا رہا ہے تو پھر اس میں بہت سارے مسلمان وہ ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کو فقط عذاب قبر ہوگا, آخرت میں پھر عذاب قبر کا پھر ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا, ان کے جو گناہ ہیں ان کی تطہیر جو ہے, پاکیزگی جو ہے, وہ عذاب قبر کے ذریعے ہی ہو جائے گی. پھر یہ کہ اگر قیامت کے دن عذاب ہوا تو یہ بھی عذاب قبر کے منافی نہیں ہے.
صحیح.
کہ انہوں نے جو کام ان کو جو مہلت دی گئی تھی وہ دنیا کے اندر دی گئی تھی کہ دنیا کے اندر آپ اعمال کر لیں, دنیا سے جیسے ہی آپ نے جانا ہے اس کے بعد اعمال کا سلسلہ آپ کا منقطع ہو گیا, اب قبر کے اندر جو ہے وہ نئی زندگی آپ کی شروع ہوگی. تو اب قبر کے اندر بھی بندے سے سوالات کیے جاتے ہیں, اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس کا فائدہ اس کو قبر سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا, اور اگر اس نے برے اعمال کیے, نعوذ باللہ کفر پر وہ مرا ہے, تو پھر اس صورت میں اس کے عذاب کا سلسلہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے. قبر میں بھی اس کو عذاب دیا جائے گا اور یہی سلسلہ چلتے چلتے قیامت تک پہنچے گا, اور پھر قیامت میں اس کو پہلے سے زیادہ عذاب یہ دیا جائے گا. تو قیامت کے عذاب اور قبر کے عذاب کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے کہ اس کے وہ مخالف ہو, قبر کے عذاب سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو مر گیا گویا کہ اس کے اوپر قیامت صغرا قائم ہو گئی, قیامت اس کے اوپر قائم ہو گئی, قیامت اس پر قائم ہو چکی ہے,
پتہ چل گیا
کہ اس کے معاملات کیا ہونے ہیں.
ٹھیک ہے.
پھر یہ کہ قبر کے عذاب میں آخر کے اندر بندے کو سلا دیا جائے گا, پھر اس کو محشر کے اندر اٹھایا جائے گا, تو وہ ایک نیا سلسلہ وہاں پر شروع ہوگا.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی زندگی, عافیت والی ایمان کے ساتھ موت, اور پھر اس کے بعد کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے عطا فرمائے, حشر میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کے لوائے حمد کے تلے سایہ عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے، دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے.
میں راولپنڈی سے محمد بلال اتاری بول رہا ہوں. میرا دارالاستعلاء سنت کے سلسلے میں یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اگر ایک بندہ تحری کر کے نماز پڑھے، دوران نماز ہی اس کو کسی نے آ کر بتا دیا کہ قبلہ فلاں سمت میں ہے، تو اب کیا کرے؟ اور جو رکعتیں پڑھ چکا، اب اس کے بارے میں، ان رکعتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی، اس نے صحیح طریقے سے تحری کی تھی کہ اس کو کوئی بتانے والا موجود نہیں تھا، وہ کسی اور ذریعے سے جان نہیں سکتا تھا. اب اس نے تحری کر کے نماز ادا کرنا شروع کی، پھر درمیان میں اس کو پتا چل گیا، کسی نے آ کے بتا دیا کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اب اگر اس کی بات پہ اس کو یقین ہے، اس کا دل اس کے اوپر جمتا ہے کہ واقعی قبلہ اس طرف ہے، تو وہ اسی طرف پھر جائے گا، اور جو پچھلی نمازیں ہیں، وہ پچھلی جو رکعتیں اس نے ادا کی ہیں، وہ رکعتیں بھی اس کی ادا ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے. میسج میں سوال یہ پوچھا گیا کہ قضا روزے باقی ہیں تو کیا نفلی روزے رکھ سکتے ہیں جبکہ قضا رکھنے کی پکی نیت ہو؟
جی، رکھ تو سکتے ہیں، اجازت تو ہے اس کی کہ نفلی روزے قضا اور روزوں کی موجودگی میں رکھے جا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ خاص فضیلت والے جو روزے ہیں، محرم کی 9-10 کے روزے ہیں، یا جو ہے وہ عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے غیر حاجی کے لیے، تو جو فضیلت والے روزے ہیں اس میں اس نے نفل کی نیت سے رکھ لیے، شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے، اس میں اس نے برکت حاصل کرنے کے لیے، وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے رکھ لیے، تو بھی کوئی حرج نہیں. ان کے علاوہ بھی اگر کوئی نفلی روزے پہلے رکھ لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ نفل چونکہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے، جبکہ جو روزے قضا ہوئے ہیں ان کی قضا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، تو پہلے قضا کو ادا کرے. قضا کا ادا کرنا یہ اہم ہے، پھر اس کے بعد وہ نفلی روزوں کی طرف جائے.
ٹھیک ہے. ایک اور میسج میں سوال یہ کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مار سکتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
بالکل مار سکتے ہیں، بلکہ مارنے کا حکم ہے کہ اچھا. یہ فوئی سکھ کہلاتی ہے حدیث پاک میں، اس کو فوئی سکھ کا، فوئی سکھ کا مطلب یا تو چھوٹا فاسق یا بہت بڑا فاسق، دونوں مارنے کے اندر ہو سکتے ہیں. تو چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، چھپکلی اور گرگٹ دونوں جو ہے ان کے مارنے کا حکم دیا گیا کہ ان کو مارا جائے. بلکہ اس بارے میں یہ بھی ہے کہ جو ایک ضرب کے ساتھ مارتا ہے اس کو سونے کیا ملتی ہے،
پہلی دفعہ ہی مارے گی
مر گئی تو سونے کیا ملیں گی، پھر اس کے بعد مارا تو اس سے کم، پھر اس کے 3 میں مارا تو اس سے کم، 4 میں مارا تو اس سے کم ہوگی.
ٹھیک
ہے. اس کو کم سے کم میں ماریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا.
ٹھیک ہے، مار سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ثواب کا بھی وعدہ کیا گیا. جی، ایک کال چلائیے.
جو امام کے پیچھے ہم با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، تو اگر نماز کے بعد ہم آتے ہیں ادھر تو آ کے پھر دوبارہ جماعت کراتے ہیں، تو جو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا اس کا ثواب زیادہ ہوئے گا، یا جو اس کے بعد ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب سیم ہوئے گا یا اس کا کم ہو جائے گا؟
جی، یعنی اس میں دیکھیں کہ جو جماعت ہے مسجد کے اندر پڑی گئی، اور ایسی مسجد کے اندر پڑی گئی کہ جو بازار کے اندر نہیں، یعنی بازار جہاں پر مختلف جماعتیں آتی رہتی ہیں، امام مؤذن اس کا مقرر نہیں ہوتا، جو آیا اس نے جدید اذان کہی، جیسے مختلف پہلے بازار لگا کرتے تھے اس میں اذان کہی جاتی تھی، اقامت کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی ہر آنے والا گروہ جو ہے وہ اپنے طور پر نماز ادا کرتا ہے، اس کا کوئی امام مؤذن مقرر نہیں ہوتا، وہ اس کا معاملہ الگ ہے. وہاں ہر نماز جو ہے وہ جدید جماعت ہے.
صحیح.
اور ایک جماعت ہے جیسے ہمارے یہاں مسجدیں مقرر ہوتی ہیں، اس میں امام مؤذن مقرر ہوتا ہے، محلوں کے اندر مسجدیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں جو جماعت اولا ہے جس کے لیے امام مؤذن وغیرہ مقرر تھے، اہل محلہ اس کو بوجہ مسنون ادا کرتے ہیں کہ اذان کہی گئی، جس کی آواز بلند تھی، لوگوں تک اس کی اطلاع پہنچ گئی، اور اب بالکل مسنون طریقے سے جماعت ادا کر دی گئی، تو اب دوسری جماعت کروانا یہ جماعت ثانی کہلاتا ہے، اور یہ جائز ہے.
اچھا،
کر سکتے ہیں، جن کی جماعت نکل گئی ہے وہ آ کے جماعت کروا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن جو ثواب پہلی جماعت کا ہے وہ دوسری کا نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
پہلی جماعت کا ثواب یہ زیادہ ہے کہ جو پہلے سے ادا کر دی گئی ہے،
مسجد کا ایک سمجھے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور کال چلائیے.
گھر میں یہ جو موٹر کا پانی ہے نا، نیچے زمینی پانی آتا ہے، تو اس میں بعض سیوریج کی وجہ سے گٹر کا پانی کی کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے. اب مسلسل موٹر چلا ہے کہ پانی صاف آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہلکی سفل آتی ہے، تو کیا ایسا پانی استعمال کرنا شرع درست ہے؟ کیا وہ پانی پاک ہے نا پاک ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائے.
جی حضور یہ بھی
دیکھیں بھائی یہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ اس میں بھی جب تک یقین نہیں ہے
ٹھیک ہے
کہ اس پانی کے اندر واقعی سیوریج کا پانی ملا ہے گٹر کا پانی ملا ہے تو اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ بو کا آ جانا بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. پانی پڑے پڑے بعض اوقات بو دے جاتا ہے, کسی پاک چیز سے مکس ہونے کی وجہ سے بھی بو دے جاتا ہے. تو بو کا اعتبار نہیں ہے, اصل اس بات کا اعتبار ہے کہ آپ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ گندگی کا پانی سیوریج کا پانی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کی ناپاکی کا حکم ہوگا, ورنہ اس کی ناپاکی کا حکم نہیں
ہوگا. ایک اور کال چلائیے.
سوال یہ ہے حضور کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کو پیسے دے دیے زکات کے کہ آپ یہ پیسے مدرسے میں جا کے دے دیجیے اور اس نے اپنے لیے ہیلا کروا کے اپنی کتابیں وغیرہ وہ خرید سکتا ہے یا نہیں؟
نہیں, بیٹے نے ہیلا کروا لی اور کتابیں خرید لیں.
نہیں جی, اصل میں باپ نے جس چیز کے لیے اس کو مقرر کیا ہے وہ اسی معاملے میں اس کو خرچ کرے گا. اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا شرعی ہیلا کروائے اور ہیلا کروا کے جو ہے وہ اپنے لیے کتابیں خریدے, یہ بات درست نہیں ہے. ویسے بھی جو ہیلا ہے اس کی اجازت جو ہے وہ ضرورت کے تحت ہوتی ہے, یعنی بلا ضرورت ہیلے کی اجازت نہیں ہوتی. ہیلے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ اینڈ ضرورت کے تحت دی گئی ہے. جیسے کسی ایسے کو زکات دینی ہے کہ جس کو زکات لگتی ہی نہیں ہے,
لیکن دینی
زکات جیسے سادات ہیں, تو اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ اول تو ان کو صاف پیسے ہی دینے چاہیے کہ سب کچھ انہی کے نانا کے صدقہ ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکے تو اب یہاں پر شریعت مطہرہ نے شرعی ہیلے کی اجازت دی کہ کسی شریف فقیر کو دیا اور پھر وہ شریف فقیر خود جا کے اس سید کو دے دیتا ہے یا پھر اس کو دیا کہ آپ پہنچا دیجیے گا اس سید کو, تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح مساجد مدارس پہلے یہ عام طور پر جو حکام ہوتے تھے یہ سرکاری خزانے وغیرہ سے یہ چلا کرتے تھے, بنایا جاتا تھا ان کو, لیکن بعد میں یا مسلمان جو ہے اس کے لیے خرچ کرتے تھے, صاف پیسہ دیا کرتے تھے, لیکن بعد میں چونکہ مسلمان دین سے دور ہوتے چلے گئے اور مساجد کا قیام اسی طرح مدارس کا قیام یہ صدقات کے جو نفلی صدقے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے کرنا بہت مشکل ہو گیا, تو پھر اس صورت میں علماء نے ایسے مقامات پر اجازت دی کہ یہاں شرعی ہیلا کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہر کام کے اندر اس طرح شرعی ہیلا نہیں ہوتا, بلکہ جہاں ضرورت دینی ضرورت ہوتی ہے علماء نے جن مقام پہ اجازت دی اسی مقام پہ شرعی ہیلا کیا جا سکتا ہے.
اور آخر میں بارش کے حوالے سے ایک اور سوال, فقہی کہیں یا جو بھی کہہ لیجئے, کہ گاڑیاں چلتی ہیں, موٹر سائیکلیں چلتی ہیں, سائیکلیں چلتی ہیں, اب ہمارے یہاں روڈوں پر پانی جمع ہوتا ہے نا, بعض دفعہ تو گاڑی والا ہی تیز جاتا ہے جس کی بنا پر چھینٹے پڑ جاتے ہیں, یا بعض دفعہ احتیاط تو کرتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی گاڑی ہے اس سے کیا چھینٹے اڑیں گے کیا نہیں اس کا اندازہ مشکل ہوتا ہے. اب چھینٹے پڑ گئے کسی پر تو جنگیں لڑائیاں آپ روڈوں پر دیکھتے ہیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایسی صورت میں کیا آپ مدنی مشورے دیں گے گاڑی والے کو بھی اور جو روڈ پر پیدل جا رہا ہے اس کو بھی, اور کیا ہونا چاہیے اس موسم میں, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی جائے, تعاون کیا جائے یا نہیں, میرے سے زیادتی ہوئی ہے لہٰذا اس کا بدلہ اتار کے رہوں گا, اب گاڑی جام کر دی اب اس سے لڑ رہے ہیں اس کی بنا پر پیچھے ٹریفک جام ہو رہی ہے یہ اپنا بدلہ اتار رہے ہیں, اور کیا کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھیں.
اس میں پہلی بات تو یہی کہ ظاہر ہے کہ خیر خواہی کرنی چاہیے, معاف کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے تعاون ہی کرنا چاہیے. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جیسے علاقے مختلف ہوتے ہیں, اب مین روڈ ہے جس کے دونوں طرف آبادی کوئی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
فٹ پاتھ ہوتے ہیں, لوگ بس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں چلنے والوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ پتہ ہے کہ روڈ پہ پانی جمع ہے, گاڑیاں کچھ نہ کچھ رفتار میں تو جائیں گی کیونکہ وہ گاڑی میں جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ رفتار کے اندر تو وہ جائے گا, تو ممکن ہے کہ پھر آپ کے اوپر پانی آئے گا, تو پھر آپ چلنے میں ایسی احتیاط کریں کہ پانی آپ کو نہ لگے, ایسے دور فٹ پاتھ پر آپ چلیں, اور پھر چلانے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ پانی جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر وہ رفتار ایسی کر دیں کہ جس سے پانی اڑے نہ. اور بعض ہوتے ہیں رہائشی علاقے,
صحیح,
اس میں لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں اتنا جو ہے وہ فاصلہ نہیں ہوتا, تو اس میں عام طور پہ ویسے بھی اور بالخصوص بارش میں بھی گاڑی تیز چلانے سے ویسے ہی احتیاط کرنی چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہائی وے پہ گاڑی چلانی ہوتی ہے نا, ویسے ہی کسی نہ کسی رہائشی علاقے کے اندر وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, بہت تیز گاڑی چلا کے جاتے ہیں, تو بعض اوقات بندہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پاس سے گزرا ہے اگرچہ لگی نہیں ہے, لیکن جس انداز میں وہ گزرتا ہے نا تو وہی بندے کے اندر جھنجھناہٹ پیدا کر دیتا ہے کہ کیا ہوا تو اس لیے ایسے مقامات پر تو ویسے ہی گاڑی کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اچانک بچہ بھاگتا بھاگے آ جاتا ہے,
بچوں کا کوئی معلوم نہیں.
اسی طرح عورتیں بعض اوقات سائڈوں میں سے نکلی پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ رہائشی علاقہ ہوتا ہے, تو اس میں چلاتے ہوئے ہی ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے, بالخصوص بارش میں جب آپ چلائیں گے, کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے, کوئی اپنے گھر کے لیے جا رہا ہے, آپ آئے اور زناٹے میں چلاتے ہوئے چلے گئے, سارا بھرتے ہوئے چلے گئے بےچارے کو, تو ظاہر ہے اگر دیکھتے جانتے بوجھتے آپ نے اس طریقے سے کیا تو وہ گناہگار بھی ہوں گے, توبہ بھی کرنا ہوگی,
توبہ بھی
اس سے بھی معافی مانگنا پڑے گی کہ یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے ہوا, آپ چاہتے تو وہاں پہ آرام سے گزر سکتے تھے لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ تیزی سے چلاتے ہوئے چلے گئے اور اس کی وجہ سے اس کے کپڑے گندے ہو گئے, تو یہ تو اس کی دل آزاری ہوگی, اس کو اس سے معافی مانگنا چاہیے اور سامنے والے کو چاہیے کہ اب وہ تو گیا جو ہونا ہے, اب اس پہ معافی کر دے اس کو.
یہ بارش کا معاملہ ہو یا ویسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ دو گاڑیوں یا دو افراد کا معاملہ جو ٹریفک روک دیتے ہیں, اس پہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اگر لڑنا ہی ہے, لڑنے کا مشورہ تو ہم نہیں دیں گے, اگر بات چیت ہی کرنی ہے تو سائڈ پر چلے جائیں یا وہیں روڈ میں درمیان پر بدلہ اتار کے جائیں.
اصل میں یہ قانون کی باتیں ہیں, قانونی اعتبار سے تو ہونا یہی چاہیے, جیسے بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی ٹکرا گئی نا تو پھر اب گاڑی وہیں کھڑی رہے گی,
اچھا
پولیس آئے گی, پولیس فیصلہ کرے گی کہ بھائی غلطی کس کی تھی, جس کا بنتا ہوگا اس کو پولیس دلوائے گی کہ بھائی تمہاری غلطی سے اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کی گاڑی کو لگا ہے, تمہیں اس کا جرمانہ بھرنا پڑے گا. بہت سارے اس میں اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں, اس کا بازو کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ایسا کوئی ہے نہیں, معیاری نہیں اس انداز کا کہ ایسا معاملہ کیا جائے, تو اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ بھائی اب سائڈ پہ ہی ہو جائیں, گاڑیاں سائڈ پہ کر لیں اپنی اگر اس کو کرنا ممکن ہے, تاکہ پیچھے والے سے پیچھے والے گزر جائیں, وہ تو پریشان نہ ہو, آپ کا جو معاملہ ہے آپ اس کے ساتھ حل کریں. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کیا, معمولی سا ٹکرا ہو گیا یا ایک آگے بڑھ گیا غلط طریقے سے, تو وہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے, اب پیچھے جو وہ سارے کھڑے ہوئے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اور وہ بجائے جا رہے ہیں ہارن پہ ہارن, صبر تو ان سے بھی نہیں ہونا, اب وہ ایک ہاہاکاری مچی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر, تو ظاہر ہے کہ بالکل
اچھا اس کی وجہ سے دیگر لوگ بھی ماذا اللہ گالیاں بکتے ہیں, وہ بھی گناہ میں پڑتے ہیں,
بہت برائیوں کے اندر پڑتے ہیں, طرح طرح کی وہاں پہ بے ہنگم باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, ایک مہذب معاشرے کے اندر ہوتا بھی اسی طریقے کے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ کے ساتھ اگر اس نے غلط کیا ہے یا آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے تو بھائی آپ دونوں کریں نا, پیچھے والوں کا کیا قصور ہے اس کے اندر, تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ پیچھے والے وہاں سے گزر جائیں. ایسے موقع پر پھر جو بااثر افراد ہوں, جو وجیہ افراد ہوں, جو صلح کروا سکتے ہیں, ان کو چاہیے کہ
آگے
بڑھوا دیں تاکہ آپ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے, لیکن بہرحال طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر مسئلہ ہو گیا ہے کہ آپس میں جو بھی کرنا ہے تو پھر آپ سائڈ میں ہو جائیں, اس میں پھر شریعت کے جو دیگر اصول ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں, صلح کی آپس میں کوشش کریں, دوسرے سے درگزر کی کوشش کریں, اور پیچھے والوں کے لیے تکلیف کا سبب تو کسی صورت بھی نہ بنے.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل کے سلسلے دیکھنے, علم دین حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.